بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة شرح في درس جاريه ورهم بوجه دي بوينت نمبر 33 شيخ صاحب فرماته، ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلفي العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالة وعذر مال لنا من أي سلف ما سنهيه، بل كسلف جهالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجهل یا عذر بالجهل کیا چیز ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کو ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے، یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے. اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر قول یا امر صادر ہو جاتا ہے، تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے، جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ عذر بالجہل ہے. اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا یہ جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے. یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے. مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہے. ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے. واضح ہے؟ اچھا جگہ ہو گئی. اچھا اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا. بعض ایسے شہر ہیں جس میں جو جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے. تو اتنا صبح پھر امر کو دیکھ لیں خود جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح و ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے. کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب یہ وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت، وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے، میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے، عذر کیا ہوتا ہے، جہل جہالت مطلقاً پھر کیا ہے، بس سمجھ آئی؟ مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے، یہ بھی ایک اور بات ہے، جگہ ہے، زمانہ ہے، اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے، صحیح پہنچا ہے، غلط پہنچا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے. اچھا جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح پہنچایا غلط پہنچایا ہے. دیکھیں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کس طریقے سے، آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں، اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے، لوگ قبول کرتے ہیں. البدعت دیکھیں بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لقاء الباب المفتوح، حوالہ نوٹ کر لیں، لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33، سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا، بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں، جو لوگ عذر یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے، اس کے دلائل موجود ہیں عمومی، اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان، کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے، کوئی بھی دلیل لے کے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انہوں نے کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15، وقال تعالیٰ دوسری آیت تقریبا میں، رسل مبشرین و منذرین، ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے یہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء آیت نمبر 165. شیسا فرماتے آگے، اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر، یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے، اور بھی دلائل ہیں. شیخ صاحب نے دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں. اب عقلی دلیل بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عذب الجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے؟ فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنے فطرت پر قائم ہوتے اور فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے. اور عذب الجہل مقتضی ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذب الجہر, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالہ پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہل ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا, اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی, ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے طلب علم میں, کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے رحمک اللہ ایسا مت کرو, وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا, اسے پتہ چل گیا ہے. دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے, نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں, مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا؟ نہیں, اس کو مبلغ علم یہی ہے, اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے. شیخ صاحب بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہیں برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں, ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے, کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بہب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے, ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوے کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جاہل ہیں اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام محمد وہب رحمہ اللہ نے فرمائی ان سے ثابت ہے, سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں, آج بھی کئی صوفی ہیں جو بندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں, سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد وہب رحمہ اللہ ہیں, سبحان اللہ, آپ کے سامنے ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ؟ عراق بغداد میں. سبحان, بغداد میں لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, شہر کے دیہات ہے, دور دراز علاقہ ہے. لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف, اب جو عوام الناس میں سے ہے سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے یا ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے. صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہے. وہ دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے, وہاں پہ دباء سنت ہے, علم ہے. اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر, کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید و سنت کے ماحول میں رہ کر, کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3. جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, لیکن اس باب کو ذرا اس بات ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے یا طلب حق کا ادا نہیں کرتا, طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا, صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے, تفریط کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, بینکان متحاون متحاون ہے, تحاون سے کام لیتا ہے, سستی کاہلی سے کام لیتا ہے, اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا, خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فہذا قد یکون آثما, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے, بل هو آثم بالتقصیر, بلکہ اپنے اس تقصیر سے اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے, فی طلب الحق, طلب الحق میں جو اس نے کوتاہی کی. وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال, اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے, ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وقد یکون معذورا, معذور بھی ہو سکتا ہے, کب, اذا کان لم یطر علی بالی ان هذا الفعل مخالفہ, ان هذا الفعل مخالفہ, جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت, یعنی نافرمانی ہے. وليس عنده من ينبهه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں, جو اسے بتائیں. ففی هذه الحال یکون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان, ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان جو قول راجح یہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو اور وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستر بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ کوئی جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت ہے اس سوال اور جواب میں, تھوڑا سا لمبا میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں, اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام بلاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, تو کیا یہ مسلمان ہے, جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا, بکر ذبح کرتا, وہ مشرک ہے, شرکن اکبر. اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کو یہ فائدہ مند نہ ہوگا, نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات, الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو, یعنی اہل توحید سے, علم سے دور ہو. وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے, فہذا معذور بالجہل, تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے, یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے۔ صاحب پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی ہاں کہ وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی، یہ کہتا ہے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ حرام نہیں ہے، تو یہ مسئلہ مخفی ہے کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے، بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے اوپر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ۔ پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ حجت یہ ہے اس مسئلے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول مسلمین الى آخر الآیہ، سورۃ انعام نمبر 162 163 162-163۔ اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك الابتر، تو ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، یہ شاہد ہے، فصل لربك وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے۔ تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ نہیں جس نے بھی غیر کے لیے کوئی بکر ذبح کہہ دو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے، اس کو کیسا جواب دیں شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے۔ پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے، معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا، اس کو باندھ لیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں صحرا میں اکیلا پڑا، تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا، جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو خوشی کے مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں، خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیوں؟ کہ اس کے پاس عذر تھا، خطا اخطا من شدت الفرح، آپ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ۔ اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی، یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس پر حجت، جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے. اور یہ کافی نہیں ہے، ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے. حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ ایسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوص طور پر، بلسان قوم ہی کیوں، لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قوم ہی؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کی اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے، قرآن بھی ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھے، سیکھ کر اسے سمجھاؤ ترجمہ کر کے تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عذر بالجهل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت ہی اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر بالجہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر ہے، مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو غلط ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں، واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے، واللہ ابھی وقت نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا؟ کہتے ہیں ریاض میں کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتا ہے 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں، عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا قصہ کبھی اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.